السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے. ایک نیا پروگرام لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صدائے جہاں میں آج وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, آئیے ایک مختصر سا تعارف ان کا بھی کراتے چلیں. امریکہ میں گزشتہ صدارتی انتخاب کے بعد تجزیہ کار اور ناقدوں کے خیال میں سیاسی میدان میں تقسیم گہری ہو گئی. ابھی بھی اس کی کئی جہتیں ہیں. آج ایک ایسی ہی رپورٹ ہم آپ کے لیے لائے ہیں جس میں کانگریس ارکان اور سینیٹرز کی رائے آپ سنیں گے. امریکہ میں وزیر دفاع کا منصب کچھ عرصے سے خالی رہا ہے. امریکہ اور وزیر دفاع نہ ہو, حیرت کی بات تو ہے نا, لیکن ادارے یہاں بڑے مضبوط ہیں. باہر طور اب صدر ٹرمپ کے نامزد وزیر دفاع کی سینٹ میں سماعت مکمل ہو چکی ہے, جو توثیق کے عمل کے لیے ضروری بھی ہے. پھر امریکی محکمہ خارجہ دنیا میں مختلف امور کی صورتحال کے بارے میں سالانہ رپورٹیں جاری کرتا ہے. آج ہم آپ کو مذہبی آزادی کے بارے میں جاری ہونے والی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک سیمینار کی رداعت بھی سنوائیں گے. پھر امریکہ میں آج کل غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری ہے, حالانکہ امریکہ ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہیں جہاں پناہ گزینوں کی ریکارڈ تعداد آ کر بسنا چاہتی ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کافی شاپ پر لے کر جائیں گے جہاں پناہ گزین ہی کام کرتے ہیں. اور آخر میں ایک منفرد آواز کے مالک ریشما کی یاد دلانے والی ڈاکٹر معصومہ سے ملیے گا. کچھ باتیں اور کچھ ان کے گیت وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کی جانے والی رپورٹوں کا حصہ ہیں. تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگت کے پاس. جی نگت, آج آپ ہمیں کیا سنوا رہے ہیں؟
بہت شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے. اسٹیٹ بینک نے حالیہ اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان میں 18.3% خاندان کے سنگین غذائی قلت کے شکار ہونے کا اظہار کیا ہے. زہری ملک ہونے کے باوجود ایسی صورتحال کیوں ہے, سنیے گا ایک رپورٹ میں. اسی طرح ناروال کرتارپور سرحد سکھوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے. گزشتہ دنوں اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات بھی ہوئے جس میں 80% معاملات طے پا گئے ہیں. تاہم کچھ امور ابھی بھی زیر غور ہیں. یہ کون سے امور ہیں اور کن امور پر بات چیت ہونا باقی ہے, تفصیلات آپ کو ایک رپورٹ میں ہم بتائیں گے. اس کے علاوہ آج کے جدید دور میں کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سوات کے مرکزی شہر منگورہ میں ایک کتاب میلے کا اہتمام کیا گیا تھا. اس کتاب میلے کا احوال آپ سن سکیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم پیش کریں گے آپ کے لیے شوبز کی خبروں اور ان کے ٹریلرز پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ, تو سننا مت بھولیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو یہ جناب ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ تھا اور رپورٹس کی تھوڑی سی ہم نے تفصیل آپ کو بتائی. ابھی ہم باقاعدہ پروگرام میں رپورٹ سنوانے کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم سنیں گے وائس آف امریکہ سے. جی بہجت جی.
جی بہت شکریہ نگہت. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا. صدر نے اپنی ٹویٹ میں چار ارکان کانگریس سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے آبائی ملکوں کو واپس جائیں اور وہاں اصلاحات لانے کی کوشش کریں. صدر ٹرمپ کے ٹویٹس کے خلاف منگل کی شام ایوان نمائندگان میں مذمتی قرارداد پیش کر دی گئی جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کیا. قرارداد کے حق میں 240 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 187 نے اس کی مخالفت کی. ایوان کی کل ارکان کی تعداد 435 ہے جن میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے. ریپبلکن ارکان کی اکثریت نے امریکی صدر کے بیان کا دفاع کیا اور قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا, آئیے آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس کی بتاتے ہیں, باقی آپ رپورٹ میں سنیے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ان کے بیشتر ریپبلکن حلیف منگل کے روز اپنا دفاع کرتے رہے کیونکہ اس سے پہلے ناقدین نے صدر ٹرمپ کی طرف سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے پیغامات پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نسل پرستی پر مبنی بیان قرار دیا. صدر نے اپنی ٹویٹس میں چار ڈیموکریٹ خواتین کانگریس سرکار پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے ملکوں کو واپس جائیں کیونکہ وہ امریکہ پر تنقید کرتی ہیں. یہ تمام ارکان خواتین امریکی شہری ہیں جبکہ ان میں سے تین امریکہ ہی میں پیدا ہوئی تھیں. اس تازہ ترین صورتحال نے ملک میں نسلی اور سیاسی تقسیم کو گہرا کر دیا ہے. واشنگٹن سے قومی امور کے لیے وائس امریکہ کے نمائندے جم ملون کی رپورٹ تفصیل سے پیش کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں مہازرائی کے موڈ کے ساتھ صدر ٹرمپ اپنے بیانات پر قائم رہے جس میں انہوں نے ایوان نمائندگان کی چار ڈیموکریٹ ارکان خواتین پر زور دیا کہ اگر وہ اس ملک میں خوش نہیں تو اسے چھوڑ دیں.
The most vile, horrible statements about our country, about Israel, about others.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ تو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میرے سامنے ان کے بیانات ہیں جو ہمارے ملک اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے بارے میں دیے جانے والے خوفناک بیانات ہیں. اس کا دار و مدار انہی پر ہے. وہ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں. وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں, وہ یہاں قیام کر سکتی ہیں, لیکن انہیں ہمارے ملک سے محبت کرنا چاہیے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے. جس پر ناقدین نے صدر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں نسل پرست قرار دیا. سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کہتے ہیں,
I think what President Trump did was just despicable. To appeal to the worst
in human instincts. سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے جو کہا وہ افسوسناک ہے. انسانی جبلتوں کو بدترین انداز میں بیان کرنا اور امریکہ کو تقسیم کرنا ایک ایسا عمل ہے جو پہلے کبھی کسی صدر نے نہیں کیا. اس کے علاوہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدواروں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, جن میں دوڑ میں آگے جو بائیڈن بھی شامل تھے. وہ آئیووا میں اپنی انتخابی مہم میں مصروف تھے, جہاں انہوں نے کہا,
There has never been a president in American history has been as so openly racist.
ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں رہا جو اس حد تک کھلم کھلا نسل پرست اور منقسم مزاج ہو. ذرا تصور کیجیے دنیا میں اس بارے میں کیسے سوچا جائے گا. بعض ریپبلکن اراکین نے بھی مخالفت کی اور صدر کو مردے الزام ٹھہرایا کہ وہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
I wish we'd have moved past it, but I'm afraid that with the comments that have been hurled back and forth, we're back into the
ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اس رویے کو ختم کر سکتے, لیکن مجھے خوف ہے کہ ایسے بیانات سے ہم اسی نوعیت کی تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں جو ہماری قومی روح کے لیے بے حد تباہ کن ہے. سینٹ ریپبلکن لیڈر مچ مکونل نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام عوامی شخصیات اپنے انداز بیان میں نرمی لائیں.
Well, the president's not a racist. The president's not a racist. And I think the tone of all of this is not good.
سینٹر مچ مکونل کہہ رہے ہیں کہ صدر نسل پرست تو نہیں, لیکن میرے خیال میں ایسا لہجہ ملک کے لیے اچھا نہیں. پھر بھی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بازگشت تمام نظریاتی رجحانات میں نظر آ رہی ہے. نیو یارک سے کانگریس رکن الیگزینڈریا اوکاسیا کورٹیز ان چار ارکان میں شامل ہیں جو صدر کے بیان کا ہدف ہیں.
And so the first note that I want to tell children across this country is that no matter what
کورٹیز کا کہنا ہے کہ پہلی بات جو میں اس ملک کے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قطع نظر صدر نے جو کچھ بھی کہا, آپ کا اس ملک سے ایک تعلق ہے اور یہ ملک ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے. صدر اور ڈیموکریٹس کے درمیان تازہ ترین محاذرائی کے بارے میں امکان یہی ہے کہ آئندہ برس کی انتخابی مہم کا نقطۂ آغاز ہوگا. بیجے جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر ہم شیئر کرتے چلیں. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کرنے پر امریکہ نے میانمار فوج کے سربراہ پر پابندی عائد کر دی ہے. امریکہ کی جانب سے میانمار کے فوج سربراہ سمیت تین اعلی عہدیداران پر پابندی عائد کی گئی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان فوجی افسران پر اب تک میانمار میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی, جس کے رد عمل میں پابندی عائد کی جا رہی ہے. میانمار کی فوج کی طرف سے روہنگیا مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کھل کر دنیا کے سامنے آنے لگے ہیں. رواں ماہ کے آغاز میں اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں نے فوجی آپریشن کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام, اجتماعی زیادتی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی تصدیق کر دی تھی. خیال رہے کہ اقوام متحدہ کے جاری کردہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میانمار کی فوج نے رکھائن میں بلیک آؤٹ کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی. عالمی ادارے یو این کے تحقیقاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2017 میں برمی فوج نے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے رکھائن میں آپریشن کیا, جس کے بعد 7,30,000 مسلمان بنگلہ دیش ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. تو اسی خبر کے بعد پروگرام کی اگلی رپورٹ کے لیے ہم واپس وائس آف امریکہ چلتے ہیں. تو بہجت جی, رپورٹ کی تفصیلات بتائیے.
امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدے کے لیے نامزد اہلکار جنرل مارک مائلی نے کہا کہ افغانستان سے قبل از وقت فوجی انخلا حکمت عملی کی غلطی ہوگی. ایسے میں جب تقریباً 2 عشروں سے جاری لڑائی کے خاتمے کی غرض سے امن اور ممکنہ تصفیے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات جاری ہیں. جنرل مائک مائلی فوج کے چیف آف سٹاف ہیں, جنہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. انہوں نے سینٹ کی مسلح افواج کی قائمہ کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا کہ ان کے خیال میں یہ کام سست، تکلیف دہ اور مشکل امر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ افغانستان میں گزارا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ مالی نے کہا کہ انہوں نے امن مذاکرات میں پیش رفت دیکھی ہے، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا ہے۔ متوقع طور پر امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدے کا انحصار اس بات پر ہے کہ طالبان کی جانب سے جہد کیے جانے پر کہ افغانستان کو دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا، امریکہ اس کے عوض غیر ملکی فوجوں کے انخلا کا وعدہ بھی کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ وزیر دفاع مارک ایسپر کی سینٹ میں سماعت بغیر کسی رکاوٹ کے گزر گئی۔ ایک کے سوا تمام ارکان نے ان کی نامزدگی کی توثیق کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کا کہنا ہے کہ توثیق ہونے کی صورت میں پرانے فوجی مارک ایسپر کو ترکی اور چین سمیت دنیا بھر میں گوناگو مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو جناب، یہ ایک رپورٹ ہے امریکہ کے نامزد وزیر دفاع کی توثیق کی سماعت کے بارے میں، تفصیلات پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل، آئیے سنتے ہیں۔
وزیر دفاع کے لیے نامزد مارک ایسپر کو قانون سازوں کی جانب سے بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 ماہ سے خالی پڑے اس منصب پر سینیٹر حضرات کسی اہل شخص کو بٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے رینکنگ ممبر سینیٹر جیک ریڈ کا کہنا ہے،
I am concerned that the Defense Department is adrift in a way I have not seen in my whole time.
مجھے اس بارے میں تشویش ہے کہ جتنا وقت میں نے کیپیٹل ہل پر گزارا ہے، اس دوران میں نے جیسے محکمہ دفاع چل رہا ہے ویسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سماعت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب نیٹو اتحادی ترکی نے روس سے فضائی دفاعی نظام S-400 خریدنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو اتحاد نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ وزیر دفاع کے لیے نامزد مارک ایسپر کا اس بارے میں کہنا ہے، S-400 سے متعلق ان کا یعنی ترکی کا فیصلہ غلط ہے اور وہ مایوس کن ہے۔ جدید ترین ریڈار ٹیکنالوجی S-400 کی ایک نیٹو اتحادی کے ہاں تنصیب سے ممکنہ طور پر نیٹو میں شامل رکن ملکوں کے جنگی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان جنگی جہازوں میں امریکہ کا جدید ترین F-35 طیارہ بھی شامل ہے۔ اس بارے میں ایسپر کا کہنا ہے،
You can either have the S-400 or you can have the F-35. You cannot have both.
یا تو آپ S-400 رکھیں یا F-35، آپ دونوں نہیں رکھ سکتے۔ تہران کے ساتھ جاری کشیدگی کے بارے میں ایسپر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں ایران کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کو نپے تلے انداز میں وہاں نگرانی جاری رکھنی چاہیے اور کمرشل جہازوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سفارتی حل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے آپریشن سینٹینل کو بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ تھنک ٹینک دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ٹام سپویر کا اس بارے میں کہنا ہے،
Everyone's worried about Iran and the tensions over there. I don't think war or even conflict is imminent.
ایران اور وہاں جاری کشیدگیوں کے بارے میں ہر کوئی پریشان ہے۔ میرے نزدیک جنگ یا کسی تصادم کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پینٹاگون میں کسی ایک مستقل شخص کا ہونا سود مند رہے گا۔ ایسپر نے چین کے بارے میں کچھ زیادہ ہی تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ برسوں سے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ نے اوباما انتظامیہ کے دور میں دفاعی بجٹ میں کٹوتیاں کی تھیں۔ ایسپر نے متنبہ کیا کہ جیسے جیسے چین کی معاشی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ امریکہ سے بھی آگے نکل جائے، تو ایسے میں چین شاید امریکی فوج کے موجودہ اتحادیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نمایاں حیثیت کے حامل رہے ہیں. اگرچہ ان کے بقول اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, لیکن ایک وسیع تناظر میں یہ تعلقات اس وقت دونوں ملکوں کے مفاد میں رہے جب امریکہ اور پاکستان کا باہمی تعاون جاری رہا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نمایاں پہلو بھی رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی منگل کے روز پاکستان امریکہ تعلقات سے متعلق منعقد ہونے والے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے. اس سیمینار کا انعقاد اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسے وقت پر کیا تھا جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے صدر ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اگست 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو کے گزشتہ ستمبر میں پاکستان کے دورے کے بعد دونوں جانب سے باہمی تعلقات کو ایک نئی جہت دینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق پاکستان اور امریکہ کی پالیسی میں ہم آہنگی کی وجہ سے دیرینہ افغان تنازع کے حل کی امید بھی روشن ہو گئی ہے. بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے آثار ایک ایسے وقت پر دیکھے جا رہے ہیں جب پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بعض مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران پاکستان اور امریکی قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں دیگر امور کے علاوہ افغانستان کے معاملے پر بھی بات چیت ہوگی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی تک امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. اور اس خبر کے ساتھ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں, جہاں نگت ایک اور اہم مسئلے کے بارے میں بات کر رہی ہیں, اور یہ معاملہ ہے فوڈ سیکورٹی کا. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. اسی حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی سہمائی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے آدھے سے زائد گھرانوں کو سنگین حد تک غذائی قلت کا سامنا ہے. معاشی حالات پر اپنی سہمائی رپورٹ میں اسٹیٹ بینک نے پاکستان میں غذائی قلت کے مسئلے پر خصوصی روشنی ڈالی. بلوچستان میں تقریباً 30% گھرانے فاقے پر مجبور ہیں, جبکہ دوسری جانب گلگت بلتستان میں 80% گھرانے غذا کے حوالے سے خوشحال ہیں, جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ شرح 70% ہے. خوفناک بات یہ ہے کہ ملک کی 36.9% غذائی قلت کے شکار گھرانوں میں سے 18.3% کو سنگین غذائی قلت کا سامنا ہے. صرف 63.1% ملک کے گھرانے غذا کے حوالے سے خوشحال ہیں. درحقیقت وزارت صحت اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف کے نیشنل نیوٹریشنل سروے 2018 کے مطابق پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں, چاول پیدا کرنے والا دنیا کا 10واں, گنا پیدا کرنے والا دنیا کا 5واں اور دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ملک ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ایک تہائی آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ملک میں 5 کروڑ افراد اپنی آمدنی کے حساب سے ضروریات زندگی سے محروم ہیں, جن میں سے کئی افراد دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں غربت کی شرح 30.7% ہے. آبادی کے تیزی سے بڑھنے اور نامناسب پانی اور ماحولیاتی صورتحال غذائی قلت کے حوالے سے تشویش آئندہ 2 سے 3 دہائی میں مزید بڑھے گی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ تخمینے کے مطابق غذائی قلت اور اس سے ہونے والے اثرات پر ہر سال ملک کی جی ڈی پی کا 3% خرچ ہوتا ہے. رپورٹ کے مطابق 1497 ڈالر فی کس آمدنی کے ساتھ پاکستان اب بھی نامناسب نشوونما, آئرن, کیلشیم, وائٹمن اے وغیرہ کی کمی اور صاف پانی کے فقدان جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. غذائی مصنوعات جیسے گوشت, مچھلی, دودھ, سبزی اور پھلوں کی فی فرد کھانے کے حساب سے پاکستان ترقی یافتہ ممالک سے 6 سے 10 گنا پیچھے ہے. اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک میں 5 سال سے کم عمر کے آدھے سے زائد بچوں کا قد چھوٹا ہے اور ان کی عمر کے حساب سے نہیں بڑھ رہا. خیال رہے کہ پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس پر 119ویں ممالک میں سے 106 نمبر پر آتا ہے, جسے سنگین نوعیت کے غذا کی قلت کا سامنا کرنے والا ملک بتایا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی. تو پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی کیوں غذائی قلت کا شکار ہے, اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن, تو آئیے سنتے ہیں.
ملک میں چاول, گندم اور گنا بہت پیدا ہوتا ہے, لیکن دالیں اور خوردنی تیل کے لیے ملک عالمی منڈی پر انحصار کرتا ہے جہاں ان اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس صورتحال میں حکومت ان بنیادی اجناس پر دی گئی سبسڈی مسلسل کم کرتی جا رہی ہے، جس سے غذائی عدم تحفظ کے شکار خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ معاشی ترقی کے متبادل ماڈل پر کام کرنے والے ادارے زیزک کے سربراہ ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ ملک کی اکثریتی آبادی کو درپیش غذائی بحران اور انسانی صحت پر اس کے منفی اثرات کی وجہ برطانوی دور کا نہری نظام ہے۔
ہائیڈرولوجی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو فوڈ سیکیورٹی، جتنا آپ اپنی نیچرل ہائیڈرولوجی کو ڈسرپٹ کریں گے اتنا آپ کو فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا۔ آپ کے ڈیلٹا، ریور ڈیلٹاز اور ان لینڈ ڈیلٹاز آپ کو بہت زیادہ پروڈکشن دے رہے تھے، جب آپ نے ریورس کو خالی کیا، پانی کو نہروں میں ڈائیورٹ کیا، تو وہ تو نہریں تو جو ہیں وہ چاول لگانے کے لیے، گنا لگانے کے لیے، اس چیزوں کے لیے سود مند ہیں۔ تو جو آپ کی آبویسلی جو دالیں اور اس طرح کی چیزیں لگ رہی تھیں وہ جگہ خشک ہو گئیں۔ ڈیلٹا کے اوپر آپ کے انڈس ڈیلٹا کے بیچ میں آپ کی بہت سی چیزیں لگتی تھیں جو اب نہیں لگتی، ستلج کے ڈیلٹا میں بہت سی چیزیں لگتی تھیں جو اب نہیں لگتی۔ تو آپ نے اس ایریے کو ڈپرائیو کیا پانی سے، ادھر کی جو نیچرل پروڈکشن اس کو ختم کیا، اور آپ ایک مونوکلچر کی طرف جو ہے اپنا نہری نظام بنا کے پورے ملک کو لے گئے۔
فلڈ اریگیشن کی وجہ سے کاشتکاری کے عمل میں استعمال ہونے والے کیمیکلز زیر زمین پانی میں شامل ہو رہے ہیں، جس سے انسانی صحت پر مضر اثرات پڑ رہے ہیں۔
جو اسٹنٹڈ گروتھ کا ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ پانی ہے۔ ایگریکلچر پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں، ہم اس میں یوریا ڈالتے ہیں، ہم اس میں اور 50 قسم کے فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جڑی بوٹیاں مارنے کے لیے جو ہے وہ ہربیسائڈ سپرے کرتے ہیں، اسی کے اوپر ہم جو ہے فصل کو کیڑوں سے بچانے کے لیے آپ انسیکٹیسائڈ کا سپرے کرتے ہیں، اور وہ سپرے بھی پتہ نہیں کتنی قسموں کے اور کتنے قسم کے کیمیکلز ہیں۔ یہ سب کچھ مل جل کے آپ کے گراؤنڈ واٹر میں چل۔
غذائی بحران کا پائیدار اور مستقل حل دریاؤں کی بحالی ہے۔
مسئلہ صرف ان کراپس کا نہیں ہے جو زمین کے اوپر لگتی تھی، آپ کا جو دریا ہے وہ خود ایک بہت بڑی فوڈ فیکٹری ہے، اور فوڈ فیکٹری تھی آئی ووڈ سے، کیونکہ اس کے بیچ میں جو پروٹین پروڈیوس ہوتی تھی ان دی فارم آف ایکوا کلچر فش اور وائلڈ فش، وچ از ایکچولی ویری پرائزڈ ان دا ورلڈ، آپ کا دریا وائلڈ فش پروڈیوس کرتا تھا۔ آج آپ کے انڈس میں آپ کو مچھلی نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ اب آپ ساری فارمنگ فش کھا رہے ہیں، وہ بھی ساری اسی طرح کی دوائیوں سے، اور اس کے اوپر پال کے بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے آرگینک فوڈ کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے ہر چیز کو آرٹیفیشل کر دیا ہے۔ 70 سال گزر گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی انٹیگریٹڈ ہولسٹک سینرجسٹک قسم کی پالیسی سامنے لے کے ہی نہیں آئے، کوئی کسی قسم کا آپ نے پلان بنایا ہی نہیں ہے۔
ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
اور آئیے اب بات کرتے ہیں کرتارپور راہداری منصوبے کی، جس کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیگس نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع ہونے والا کرتارپور راہداری کا منصوبہ خوش آئند ہے۔ منگل کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی نے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری منصوبے پر رد عمل چاہا تھا۔ صحافی کے سوال پر ترجمان نے کہا کہ یہ واقعی بہت اچھی خبر ہے، ہم اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو چیز بھی پاکستان اور بھارت کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرتارپور منصوبے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ وہ رواں سال کے اختتام تک اس راہداری کو کھول دیں۔ گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان واہگہ کے مقام پر راہداری سے متعلق امور پر مذاکرات ہوئے تھے۔ تو ریڈیو نیوز نیٹورک نے ایک تفصیلی رپورٹ اسی بارے میں تیار کی ہے، آئیے نگہت سے معلومات لیتے ہیں۔ جی نگہت،
نارووال کرتارپور جو سرحد ہے وہ سکھوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستانی حدود میں کرتارپور یہ گاؤں واقع ہے جہاں پر سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے 18 سال سے زائد کا عرصہ یہاں پر گزارا تھا۔ ان سے منسوب گردوارہ سکھوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پر ہر سال سکھ یاتری آتے ہیں۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ نارووال کرتارپور راہداری منصوبے پر کام تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ نومبر میں بابا جی گرو نانک جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق کرتارپور راہداری منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے، اور پاکستان کی جانب سے گردوارے سے بھارتی سرحد تک روڈ کی تعمیر 90% تک مکمل کر لی گئی ہے، اور دریائے راوی پر بننے والا پل مکمل کر لیا گیا ہے۔ گردوارہ صاحب کمپلیکس پر بلڈنگ کا تعمیری کام بھی 60% تک مکمل ہے، جبکہ رواں سال نومبر میں کرتارپور راہداری منصوبے پر کام تقریبات تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے گردوارے کو وسیع کیا جا رہا ہے، اور نارووال میں شاپنگ مال، 5-star اور 7-star ہوٹل بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ بابا جی گرو نانک دیو جی کے 550वीं जन्म दिन तक तजीन और आरइश का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद सिख यात्री बगैर वीजा दरबार पर हाजिरी देने आ सकेंगे। वाज रहे कि नवम्बर 2018 को वजी अजम इमरान खान ने शक्करगढ़ में करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा था और दुनिया को पैगाम दिया था कि पाकिस्तान नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देता है। करतारपुर में नारवाल से 7 गुना बड़ा शहर आबाद किया जा रहा है। नारवाल शहर 130 एकड़ से 150 एकड़ अराजी पर मुहित है। पाकिस्तान को गुरुद्वारा साहिब से सरहद तक अपनी हदूद में करतारपुर कॉरिडोर फेज 1 में 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर कर रहा है। इसी तरह भारत भी अपनी हदूद में सरहद तक राहदारी बनाएगा। गुज़िश्ता दिनों करतारपुर राहदारी मंसूबे पर भारत और पाकिस्तान के माबेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसमें मुस्बत पेशरफ सामने आई और दोनों ममालिक ने मुआहदे के तहत 80% नुकात पर इत्तेफाक कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे शमशाद आफरीदी से, तो ये रिपोर्ट आई आपको सुनवाते हैं।
पाकिस्तान और इंडियन हुकाम के दरमियान करतारपुर राहदारी के हवाले से मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में वाघा के मुकाम पर हुआ। पाकिस्तानी वफद की क्यादत करने वाले वजारत खारजा के तर्जुमान और डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुजाकिरात के अख्तिताम पर बताया कि मुजाकिरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है और 80% से जायद मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। ताहम इन 80% मामलात में क्या कुछ शामिल था और किस पर इत्तेफाक होना बाकी है, इस हवाले से उन्होंने कोई तफसीलात नहीं दी।
एग्रीमेंट की तफसील नहीं बता सकेंगे, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि जी हम जिस चीज को अग्री, हम काफी सारी पेशरफ्त हो गई, मेरे हिसाब से 80% के करीब एग्रीमेंट हो गया है, तो एक आधी मीटिंग शायद और करनी पड़ेगी। ये नंबर्स की बात पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी वहाँ जगह होगी, जो मुमकिन होगा उस हद तक हम चले जाएंगे।
इन मुजाकिरात में इंडियन महकमाए दाखला के जॉइंट सेक्रेटरी SCL दास इंडियन वफ की क्यादत कर रहे थे। मुजाकिरात के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था,
वी हैड डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन द ड्राफ्ट एग्रीमेंट।
करतारपुर राहदारी को फाल बनाने के मुख्तलिफ तरीकों के ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स पर दोनों ममालिक के दरमियान तफसीली गुफ्तगु हुई। हमने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सिख यात्रियों के जज्बात का ख्याल रखते हुए उन्हें साल भर हमवार, आसान और गैर महदूद रसाई को यकीनी बनाए, ताकि वो आसानी से मुकदस गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की ज्यारत कर सकें। हमारे मुतालबात में से एक बड़ा मुतालबा ये भी था कि खास मौकों पर 10,000 इजाफी सिख यात्रियों को ज्यारत करने की इजाज़त दी जाए। इनमें न सिर्फ इंडियन नेशनल शामिल हैं, बल्कि OCI कार्ड रखने वाले यानी समंदर पार इंडियन शहरियों को भी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की ज्यारत करने की इजाज़त दी जाए और ये तहरीक वीजा फ्री होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को फीस की मकदार या किसी भी किस्म का महदूद निज़ाम मुतारिफ करवाने पर दोबारा गौर करना चाहिए। इंडियन महकमा दाखला के जॉइंट सेक्रेटरी SCL दास के अल्फाज। करतारपुर राहदारी के हवाले से दोनों ममालिक की हुकूमतें मुजाकरात तो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिख बिरादरी इस मामले को कैसे देख रही है, ये जानने के लिए मैंने पाकिस्तान सिख काउंसिल के सरपरस्त आला रमेश सिंह से पूछा कि क्या दोनों जानिब की सिख बिरादरी इस पेशरफ्त से मुतमईन है।
पाकिस्तान की सिख बिरादरी और पूरी दुनिया भर में बसने वाली सिख बिरादरी ने पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहा है। पूरी दुनिया की सिख बिरादरी के दिल जीत लिए हैं पाकिस्तान ने। ये तो कई अरसे से पाकिस्तान में बसने वाली सिख बिरादरी की कोशिशें रही हैं कि करतारपुर कॉरिडोर यात्रियों के लिए खोला जाए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया और बहुत अच्छा फैसला है। और हम ये समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मुजाकरात इतनी तेजी से चल रहे हैं, और पाकिस्तान ने इसका सबूत दिया, आप देखें कि जो करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से जितना भी वर्क डेवलपमेंट हो रही है 80% अभी तक कम्प्लीट हो चुकी है। मैंने विजिट भी किया है खुद वहाँ पर जाके, और 20% काम रह गया है जो सितंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा।
मैंने रमेश सिंह से पूछा कि जिस रफ्तार से दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का सिलसिला जारी है, क्या दोनों ममालिक नवंबर में बाबा गुरु नानक की बरसी से पहले राहदारी खोलने में कामयाब हो जाएंगे।
हम बिल्कुल मुतमिन है कि 550 साल गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश गुरपुरब, उनकी जन्म की तकरीबात जो नवम्बर में आ रही है, हम पूर्व उम्मीद है के गुरु नानक साहब की कृपा रही और गॉड की ब्लेसिंग रही और हमारे लोगों की दुआएं रही। हर सिख अपनी अरदास में रोज ही ये दुआ करता है कि गुरुद्वारों के खुले दर्शन दीदारे हों। सो मैं समझता हूं कि यात्री यहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे और पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी इसके लिए बिल्कुल अभी से ही प्रिपेयर है, तैयार है कि हम बिल्कुल उनकी सेवा करेंगे जितने भी यात्री पाकिस्तान गुरुद्वारों की यात्रा के लिए आएंगे।
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से शमशाद आफ दी।
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ سے پہلے ایک خبر آپ کو ہم بتاتے چلیں۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی ادارے یو ایس سی آئی آر ایف نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں امریکی حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں مبینہ طور پر مذہبی آزادیوں کی یا تو سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے یا ان پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں۔ یو ایس سی آر ایف کی تازہ رپورٹ میں جن 16 ممالک کے حوالے سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے، ان میں برما، چین، ایران، نائجیریا، شمالی کوریا، روس، سعودی عرب، سوڈان، شام، تاجکستان، ترکمانستان، پاکستان سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں سے 10 ممالک برما، چین، ایران، شمالی کوریا، سعودی عرب، سوڈان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان پہلے ہی امریکی وزارت خارجہ کی واچ لسٹ پر ہیں، اور تازہ ترین رپورٹ میں ان کو اس فہرست پر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے امریکی وزارت خارجہ نے گزشتہ سال سنگین ترین لسٹ میں ڈالنے کے بجائے ایک مخصوص درجہ بندی قائم کی تھی جسے اسپیشل واچ لسٹ قرار دیا گیا تھا، اور اس پر صرف پاکستان تھا۔ سن 1998 کے بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے قانون کے تحت بنایا گیا ادارہ امریکی وزارت خارجہ کو دنیا کے مختلف ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے تجویز پیش کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رپورٹ میں پاکستان سے متعلق حصہ غیر مصدقہ اور تعصب پر مبنی دعووں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اس نوعیت کی رپورٹس کی تائید بالکل نہیں کرتا جن میں خود مختار ممالک کے اندرونی معاملات پر رائے زنی کی گئی ہو۔ پاکستان نے اس رپورٹ کے مندرجات کی انتہائی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان معاشرے میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد پرامن انداز میں بستے ہیں جن کے حقوق کا تحفظ ملک کا آئین بخوبی کرتا ہے، جبکہ مستند نظام عدل لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 21 جون کو مذہبی آزادی کے حوالے سے بین الاقوامی رپورٹ بھی جاری کی تھی۔ تو اسی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اگلی رپورٹ کے لیے بہجت کے پاس، تو رپورٹ کی تفصیلات بتائیے بہجت جی۔
جی، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے گزشتہ ماہ جاری ہونے والے مذہبی آزادی کی رپورٹ میں چین، برما، ایران، بھارت اور پاکستان سمیت خطے کے کئی ملکوں میں مذہبی آزادی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس کی تفصیل آپ نے نگہت سے سن بھی لی۔ تو مذہبی آزادیوں کو فروغ دینے کے لیے واشنگٹن میں 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کچھ خاص مہمانوں کو ہالوکاسٹ میوزیم کی ایک خاص تقریب کا حصہ بھی بنایا گیا۔ ہالوکاسٹ میوزیم کی بھی کبھی آپ کو تاریخ بتائیں گے۔ تو ہمارے جو ساتھی ہیں اسد اللہ خالد، انہوں نے ہالوکاسٹ میوزیم میں ہونے والی اس خاص تقریب میں شرکت کی اور وہی اس کی روداد بھی بتا رہے ہیں، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
مذہبی آزادیوں کو فروغ دینے کے لیے اس وقت واشنگٹن میں جاری 3 روزہ کانفرنس میں مدعو کچھ خاص مہمانوں کو ہولوکاسٹ میوزیم میں ہونے والی یہ خاص تقریب کا حصہ بنایا گیا۔ میں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے ہاتھوں مارے گئے اندازاً 60 لاکھ یہودیوں کی اس یادگار واشنگٹن ڈی سی کے ہولوکاسٹ میوزیم اور یہاں شمع روشن کرتے ان لوگوں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے مذہبی استحصال۔
یہ ہوا مسجد میں، انہوں نے مجھے ایک گیٹ سے باہر نکالا، تب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دوسرے گیٹ پر میری بیوی کی لاش پڑی تھی۔
ڈاکٹر فرید احمد کی اہلیہ اس سال مارچ میں کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کی 2 مساجد پر ایک سفید فام نسل پرست کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھیں۔ پاکستان سمیت 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی استحصال کے متاثرین کو ہولوکاسٹ میوزیم کی اس خاص تقریب کا حصہ بنایا گیا تھا۔
Persecution and oppression are not confined to the past. Inaction is not an option.
کسی نہ کسی شکل میں مذہبی استحصال کا سامنا کر چکے یہ افراد جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ظلم کو روکنے کے لیے دنیا نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں۔
There's not really international laws that you can cite into to do this.
ایسے کوئی قوانین نہیں ہیں جن سے اسے روکا جا سکے۔ ہاں، عالمی سطح پر نسل کشی سے متعلق قوانین ضرور موجود ہیں۔ مذہبی استحصال کا سلسلہ بھی شروع میں چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن بڑھ کر نسل کشی تک جا پہنچتا ہے۔
توہین مذہب کے قوانین پر تنقید کے جرم میں قتل کر دیے جانے والے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر بھی شرکا میں شامل تھے۔ شان تاثیر پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے پاکستان فار آل نامی ایک تنظیم چلاتے ہیں۔
We are helping people who cannot help themselves. We are providing legal defense for people who cannot defend themselves. اور وی آر آلسو پرووائڈنگ فائنینشیل ہیلپ ٹو پیپل ٹو فیملیز جو تباہ ہوئی ہیں بلاسفمی لاء اور بلاسفمی کے غلط الزام کی وجہ سے. کیونکہ جب دیکھیں جب توہین رسالت بلاسفمی کا الزام لگتا ہے کسی پہ تو صرف ایک شخص پہ نہیں اس پورا خاندان جو ہوتا ہے وہ اکنامکلی تباہ ہو جاتا ہے.
You got a whole series against Pakistan recently. Unfortunately, we've put in a country of particular concern because of their stepped up.
پاکستان کو ہم نے حال ہی میں اس حوالے سے خصوصی تشویش کے حامل ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ حکومتی پالیسی یا قوانین کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ توہین رسالت کا قانون. ایران میں بھی صورتحال کشیدہ ہے. اگر آپ شیعہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں تو آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد روز بروز بڑھ رہا ہے.
You've seen a lot of communal violence really stepping up in India.
Holocaust Museum کے منتظمین کے مطابق مذہبی اقلیتوں کا سرکاری سطح پر استحصال مستقبل میں رونما ہونے والے نسل کشی جیسے بڑے مظالم کی پیشگی علامت ہو سکتا ہے.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے زبردست رپورٹ ہم پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. امریکی حکام نے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے گزشتہ دنوں چھاپے مارے اور تارکین وطن کے خلاف آپریشن کا دائرہ لیکن کافی محدود طور پر جاری رہا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف اتوار سے کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا. گزشتہ ماہ بھی انہوں نے ٹویٹر پر اسی نوعیت کے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا لیکن بعد ازاں اسے ملتوی کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے امریکہ کی ایک عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ حالیہ دنوں میں 10 شہروں میں آنے والے سینکڑوں تارکین وطن خاندانوں کو واپس بھیج دیا جائے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تارکین وطن اور ان کے وکلا بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ سے متعلق پہلے ہی چوکنا تھے, لیکن حکام کی جانب سے چند شہروں میں محدود پیمانے پر گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جانے کی اطلاعات ملی. تو امریکہ میں سرحدوں کے نگران ادارے امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ICE کے قائم مقام ڈائریکٹر میٹ البینی کے مطابق ایسے افراد جنہیں عدالت کی جانب سے بے دخل کرنے کے احکامات ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی کی جا رہی ہے. تو جناب یہ بھی ہم آپ کو یہاں یاد دلاتے چلیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنے پر زور دیا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر سمیت مختلف آپشنز کے لیے کوششیں کرتے آ رہے ہیں جن پر انہیں سخت مخالفت کا سامنا بھی ہے, کیونکہ امریکہ ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پاکستانیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اپنے خواب پورا کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے, کیونکہ امریکہ کو خوابوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں تارکین وطن کے خلاف آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر سخت اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی سخت پالیسی ہے, پھر بھی امریکہ میں ایسے کئی ادارے سرگرم عمل ہیں جو پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سارے دوسرے ملکوں کی طرح. عمران جدون ہمیں بتا رہے ہیں ریاست جارجیا کی ایک ایسی کافی شاپ کا احوال جو پناہ گزینوں کے لیے زندگی آسان بنانے کے لیے کوشاں ہیں. کیسے اور کس طرح, آئیے یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
ریاست جارجیا کا شہر کلارکسٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں 40 سے زیادہ قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور 60 سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے افراد بستے ہیں. اس لیے اسے امریکہ کا سب سے متنوع علاقہ بھی کہا جاتا ہے. کیٹی مری اس علاقے میں ایک کافی شاپ کی مالک ہے, لیکن یہ کوئی عام کیفے نہیں ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف پناہ گزینوں کو ہی ملازمت دی جاتی ہے, کیونکہ کیٹی پناہ گزینوں سے جڑے کچھ دقیانوسی خیالات کو ختم کرنا چاہتی ہے.
مجھے لگتا ہے کہ دنیا پناہ گزینوں کو منفی نظر سے دیکھتی ہے, مثلاً انہیں کبھی ایک بوجھ یا پھر کبھی بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے. یہ سچ نہیں ہے.
ریفیوج کافی نامی اس دکان پر ایک سال کی ملازمت کی تربیت کے دوران انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اور پناہ گزینوں کی تربیت کے کئی پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں. سمیہ مقصودی ایک پناہ گزین ہے جن کا کام کافی بنانا ہے. وہ کہتی ہے کہ ان کے لیے یہ جگہ گھر سے دور ایک گھر کی طرح ہے.
میں نے خود کو جانا ہے اور خواب دیکھنا یہاں سیکھا ہے. لکھنا پڑھنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی یہیں سیکھا ہے, ورنہ امریکہ میں تو میں کہیں گم ہی ہو جاتی.
سمیہ کی طرح ملک الارماج بھی پہلے اس ریفیوج کافی شاپ پر کام کرتے تھے. ملازمت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد انہیں ایسے پروگرامز میں شامل کیا گیا جس کی مدد سے وہ اب کیٹرنگ کا اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفیوج کافی شاپ اور کیٹی مری کے بنا ممکن نہیں تھا.
سب سے پہلے میں نے انگریزی سیکھی اور اپنی کمیونٹی کو جانا. مجھے ایسے پروگرام میں شامل کیا گیا جہاں میں نے کاروباری مہارت حاصل کی اور ایسے افراد سے ملاقات کی جو وہی کام کر رہے تھے جو میں کرنا چاہتا تھا. ریفیوج کافی شاپ میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور اب ہم سب دوست بن کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں.
ریاست جورجیا کے شہر کلارکسٹن کی متنوع آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیٹی مری یہاں آنے والے پناہ گزینوں اور یہاں پہلے سے رہنے والوں کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی ہیں.
ہم لوگوں پر محنت کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریفیوجی کمیونٹی کے لیے کام نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں.
اور یہاں کام کرنے والوں کا اطمینان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہی ہیں. عمران جدون, وائس آف امریکہ, کلارکسٹن, جورجیا.
کافی شاپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا خیال جو آتا ہے, ایک زمانے میں جو آتا تھا نگت, وہ تھا کتاب پڑھنے کا خیال. کافی شاپ پہ جب ہم بیٹھتے تھے تو بہت سارے لوگ وہاں جا کر کتاب پڑھتے تھے, یا وہاں پر جا کر آپ کو پتا ہے جیسے کہ چائے خانہ تھا تو وہاں پر بھی ادیب اور شعرا اور پڑھے لکھے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے. تو اردو کے مشہور شاعر, ادیب اور نغمہ نگار حمایت علی شاعر دل کا دورہ پڑنے سے کینیڈا میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 93 برس تھی. وہ ٹورانٹو میں مقیم تھے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے. حمایت علی شاعر ایک نامور مصنف, نغمہ نگار اور صداکار تھے. ریڈیو ڈراموں میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے تھے. ان کی کئی غزلیں ہیں, ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ, دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ. اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی غزل جو بہت مشہور ہوئی, روبینہ مصطفیٰ قریشی نے گائی, ان کے غم کو غم ہستی تو میرے دل نہ بنا, زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حمایت علی شاعر کا وہ قومی نغمہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن. تو حمایت علی شاعر کو ان کی عدمی خدمات کے 2002 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا. یہ ساری چیزیں ایک دم اس لیے ہم نے آپ کو بتائی کیونکہ ہمیں اپنی گھت لے کر جائیں گی سوات کے ایک ایسے میلے میں جو کتابوں کا میلہ ہے. جی نکھت, کچھ تفصیل بتائی.
دور جدید کی ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ مطالعہ کرنے کے نت نئے میڈیم ہیں وہ متعارف ہو چکے ہیں, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برکت سے علم کا حصول اور اطلاع تک رسائی کے باب میں انقلاب برپا ہو چکا ہے. مگر کتاب کی اپنی دائمی اہمیت اور افادیت اب بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے, اور اس میں بلکہ اضافہ بھی ہو رہا ہے. دنیا بھر میں کتابوں کی اشاعت اور کتب بینی کے شائقین کی تعداد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, اور لاکھوں کتابیں زیور اشاعت سے مزین ہو کر بے شمار لائبریریاں بھی معرض وجود میں آ رہی ہیں. کتابوں کی اہمیت کو ساتھ ساتھ اجاگر کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا بھی اہتمام ہوتا رہتا ہے, اور کتابوں کی نمائش, سمپوزیم اور اسی طرح دوسرے فنکشنز منعقد کر کے کتب بینی کے ذوق اور شوق کو پروان چڑھانے کے لیے زوردار کوششیں بھی دنیا میں کی جا رہی ہیں. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً کتاب میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کتابوں سے روشناس کرایا جا سکے. آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک کتاب میلے میں لے کر جا رہے ہیں جس کا انعقاد سوات میں کیا گیا تھا, منگورا شہر میں. اس کتاب میلے کے احوال ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم, تو آئیے سنتے ہیں.
سوات کے مرکزی شہر منگورا میں طلباء اور طالبات کے لیے کتاب میلہ لگ گیا, جس میں اسٹالوں پر سینکڑوں کتابیں سجا دی گئیں, جنہیں دیکھنے کے لیے مختلف سکولوں کے طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد پہنچ گئی, جنہوں نے مختلف موضوعات پر لکھی گئی کتابوں میں گہری دلچسپی لی اور میلے کے انعقاد کو احسن اقدام قرار دیا.
اور میں اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں پہ کتاب میلہ لگا ہوا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ کتابوں میں جو ہوتا ہے وہ اتھینٹک ہوتا ہے۔ میں سارے نوجوانوں کو یہی میسج دوں گا کہ وہ کتاب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرے کیونکہ اس میں جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
میں بکس پڑھنا بہت پسند کرتی ہوں، اس لیے میں یہاں پر بھی آئی ہوں کہ بکس پڑھو اور خرید لوں۔
دو روزہ کتاب میلے کا اہتمام ضلعی انتظامیہ نے کیا، جس کا باقاعدہ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر عامر علی شاہ نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میلے کے اغراض اور مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا،
آج ضلع انتظامیہ سوات کی طرف سے یہ بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کا جو مین آبجیکٹیو اور جو مقصد ہے وہ یہ کہ جو آنے والی نسل ہے اس کے اندر ریڈنگ کلچر کو ہم پروموٹ کریں۔
اہل علاقہ کہتے ہیں کہ کتاب میلے طلباء میں کتابوں کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے، تاہم یہ میلے تسلسل کے ساتھ منعقد ہونے چاہیے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کے لیے زبردست سی رپورٹس لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک نگت، کیا آپ نے فلم باجی دیکھی؟
نہیں، صرف ٹریلر دیکھا ہے اب تک، تو اس فلم دیکھنے کا مجھے موقع بالکل بھی نہیں ملا۔ آپ بتائیں، آپ نے دیکھی ہے فلم؟
جی ہاں، بالکل، پہلے دن پہلا شو۔
زبردست، کیسی لگی آپ کو فلم؟
کسی بھی شو بزنس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، میڈیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، آئی تھنک اس کو یہ فلم اچھی لگے گی، کیونکہ یہ کہانی ہے ایک ایسی فلمی ہیروئن کی جن کی شہرت کا سورج ڈھل چکا ہے، وہ ذہنی کرب میں ہیں، دباؤ کا شکار ہیں۔ ایسے میں ایک ڈائریکٹر انہیں یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ پردہ اسکرین پر پھر سے جلوہ گر ہو کر دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہیں۔ اور یہ کہانی ہے سن 1950 میں بننے والی ایک ہالی ووڈ کی شعرا افاق کلاسک فلم سن سیٹ بولیوارڈ کی۔ مگر فلم باجی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو پاکستانی فلم تھی، لیکن ان کے خیال میں یہ پرانی ہالی ووڈ فلم کی طرز پر اسے بنایا گیا ہے۔ یہ فلم 28 جون کو ریلیز ہوئی تھی اور اب تک 6 کروڑ سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔ اس کی لاگت، خوبصورت فلم لوکیشنز اور بہترین عکس بندی کے باوجود فلم میں کہتے ہیں کہ کئی ان گنت سوالات ہیں، جن کے جواب جب نہیں ملے تو وہ فلم بین اس پر حیرت کا اظہار بھی کرتے رہے۔ تو باہر طور اگر آپ کو موقع ملا تو ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ اب ہم تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی طرف جا رہے تھے اور ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ڈاکٹر معصومہ انور سے۔ یہ مقبول گلوکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے امراض کے ماہر ہیں۔ تو صحرا سے جنم لینے والی ریشما کی لازوال آواز سے مشابہت کو وہ اپنی خوشبختی سے تعبیر کرتی ہیں اور ان کو صوفی موسیقی سے بھی اسی طرح محبت ہے۔ تو ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا کچھ تو کہیے، اس میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی، تو اسی کا ایک ہم آپ کو اقتباس اس وقت سنوا رہے ہیں اس رپورٹ کی صورت میں، تو آئیے سنتے ہیں۔
سفنے اندر میں نمائی ملے
پروفیشنلی تو کوئی بھی سنگنگ میں نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ میری نانی جن کا نام بصیرت افضا ہے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بہت اچھی نعت خوان تھیں اور پریزیڈنسی آف آزاد کشمیر میں ان کی نعت ہوا کرتی تھی ہمیشہ۔ تو شی ہیڈ دیٹ بیوٹیفل وائس جو کہ پھر انہیریٹ ہوئی میری مدر میں، لیکن میری مدر کو اتنا انکریج کسی نے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے مجھ میں جب یہ فن دیکھا تو انہوں نے اس کی بہت اچھی گرومنگ کی۔ اٹس بیکاز آف دیم ایکچولی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ۔ مائی مدر از اے ویری اسٹرانگ وومن، آئی ہیو آلویز سین اے ویری ویری اسٹرانگ پرسن ان مائی لائف ایز اے وومن۔ تو میں بالکل پیور فیمنسٹ ہوں، مجھے تو خواتین بڑی پسند ہیں۔
میرے اندر کون سمایا جے میں تینوں
अंदर ढूंढा ते बाहर किस ने माया, अंदर तू है बाहर तू है, वेखा हर था तेरा साया, मैं भी तू है ते तू भी तू है, रत्ता फर्क नजर ना।
लेकिन ये है कि जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया एक लोकल चैनल के ऊपर, the response was amazing actually. I was giving an audition in a lamba sa corridor tha, usme almost 200 bande baithe hue the, and jab maine gana shuru kiya to jo andar bhi baithe hue 200 bande the wo bhi bahar aa gaye. So it was a memorable experience. So tab se leke abhi tak ka safar has been so memorable and so rewarding, mashallah.
Mainu mahi mile फिर बिछड़ना जा।
वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी, तो प्रोग्राम के आखिरी रिपोर्ट से कबल हम दोबारा वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज में चलेंगे बहजत के पास आपके लिए जबरदस्त कुछ शोबिज की खबरों के लिए। तो बताइए बहजत जी, क्या खबरें लेकर आ रही हैं आज हमारे लिए?
नई पाकिस्तानी फिल्म सुपरस्टार का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कास्ट में माहिरा खान और बिलाल अशरफ नुमाया हैं। ट्रेलर कराची में एक तकरीब के दौरान रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म के फनकारों समेत दीगर अहम अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर माहिरा खान ने कहा कि फिल्म में वो सब कुछ मौजूद है जो एक अच्छी और तफरीही फिल्म में होता है, जबकि बिलाल अशरफ कहते हैं कि वो एक नए अंदाज में नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए उन्होंने बाकायदा कई हफ्तों की ट्रेनिंग ली, जिसमें सख्त डाइटिंग और एक्सरसाइजेस शामिल थी। फिल्म की प्रोड्यूसर मोमना दुरैद और डायरेक्टर एहतशामुद्दीन, जिनका कहना था कि वो टेलीविजन ड्रामों के बाद फिल्मों के सफर पर निकले हैं और इस सफर में उनका और फिल्म बीनों का हमेशा साथ रहेगा। फिल्म की एक खास बात इसकी मौसीकी है, जो अजान समी खान ने तरतीब दी है। वो तजुर्बे और उम्र दोनों के हवाले से नौवारद हैं, मगर फिल्म के म्यूजिक को सुनकर और इसकी अक्सबंदी के लिहाज से तरतीब देखकर कम तजुर्बे का एहसास नहीं होता। अच्छा, फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी शामिल है जो फिल्म बीनों को मुतवज्जो करने के लिए रखा गया है। फिर फिल्म के दो गीत हैं, धड़क भड़क और आतिफ असलम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया एक नगमा। इन दिनों के हवाले से ये तवक्को की जा रही है कि वो हर खास व आम को पसंद आएगा। ये 3 मिनट और 6 सेकंड का ट्रेलर है, जिससे कहानी का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक तरह लव स्टोरी है। दो अदाकार माहिरा खान और बिलाल अशरफ सुपरस्टार बनने के लिए क्या कुछ करने पर मजबूर होते हैं, ये कहानी इसी जिद्दोजहद के दरमियान कमजोर पड़ जाने वाले रिश्तों और एहसासात की अक्कासी करती है। ये फिल्म ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज की जाएगी। दूसरी जो हम खबर आज आपके लिए लाए हैं वो है कि कम उम्री की शादी के खिलाफ लोगों में शऊर बेदार करने और इसके नुकसानात को उजागर करने के लिए नोबल इनाम याफ्ता शर्मीन उबैद चुनाय की शॉर्ट फिल्म सीरीज शेटरिंग द साइलेंस की तीसरी फिल्म चाइल्ड मैरिज रिलीज कर दी गई है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती जैसे हसास मौजूदात पर मुश्तमिल फिल्म सीरीज का मकसद इस संगीन मसले की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराना है। फिल्म की कहानी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है, जिसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर करके जबरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है। फिल्म में कम उम्री की शादी की वजह से कम सन लड़की की जिस्मानी और जहनी सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात को मौसर अंदाज में पेश किया गया है। तालीम से महरूम लड़की के लिए काम के महदूद मवा को भी इस मुख्तसर दौरानिये के फिल्म में उजागर किया गया है। मीना नामी लड़की की जिंदगी में तब्दीली उस वक्त आती है जब वो अपनी बेटी के साथ शेल्टर होम का रुख करती है, जहां न सिर्फ उसे तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है बल्कि फनी तरबियत भी दी जाती है। शैटरिंग द साइलेंस 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एनिमेटेड सीरीज है जो उर्दू जुबान में बनाई गई है, और सीरीज का मौजू जबरदस्ती की शादी, स्मगलिंग, ज्यादती और कम उम्री में जबरी मशक्कत और उनके खिलाफ किए जाने वाले इकदाम हैं। तो जी निघत, ये तो थी कुछ खबरें। अब आप बताइए कि आप शोबिज राउंड अप में हमें क्या सुनवा रही हैं?
शोबिज राउंड अप पर जाने से पहले एक खबर मैं भी अपने सामीन को सुनाती चलूं। ईद उल अज़हा में अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, ताहम पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी से ही ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देती है। पाकिस्तान में हर साल ईद पर तकरीबन 3 से 4 फिल्में रिलीज होती हैं और यह सिलसिला गुज़िश्ता चंद सालों से चलता आ रहा है, اور آنے والی عید پر بھی پاکستانی شائقین کم سے کم 3 فلمیں ضرور سینما گھروں میں دیکھ سکیں گے۔ آنے والی عید پر میگا کاسٹ اور میگا بجٹ فلمیں پرے ہٹ لو، سپر اسٹار اور ہیر مانجا ریلیز کی جائیں گی۔ تینوں فلمیں مسالہ، ایکشن اور کامیڈی فلمیں ہیں جن کے ٹریلرز نے شائقین کے انتظار کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جہاں عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلموں کے لیے عام شائقین منتظر ہیں، وہیں پر شوبز شخصیات بھی عید اور فلموں کی ریلیز کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے اداکار فیصل قریشی نے عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی تینوں فلموں ہیر مانجا، سپر اسٹار اور پرے ہٹ لو کے ٹائٹل شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اس عید پر مزہ آئے گا۔ جہاں فیصل قریشی عید کے موقع پر ایک ساتھ اتنی فلموں کے ریلیز ہونے پر خوش دکھائی دیتے ہیں، وہیں پر سپر اسٹار شان شاہد ایسے فیصلے سے ناخوش بھی دکھائی دیے۔ انہوں نے ایک ہی دن اتنی ساری فلموں کو انڈسٹری کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ شان شاہد نے فیصل قریشی کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے کسی بھی فلم اور ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنائے بغیر لکھا کہ ایک ہی دن میں تمام فلموں کی ریلیز ہماری انڈسٹری کے لیے اچھا عمل نہیں، انڈسٹری کو ایسی فلموں کی ضرورت ہے جنہیں عید کے بعد ریلیز کیا جا سکے۔ شان شاہد نے تمام فلموں کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے تمام فلموں کو ایک دن ریلیز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں شان شاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ وہ بھی عید کے دن ایسی فلموں کو دیکھنے کے لیے سینما گھر ضرور جائیں گے۔ تو اسی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس ہفتے کون سی فلموں کے ٹریلر ریلیز ہوئے اور شوبز کی مزید کیا خبریں ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پلوش اقبال کے پاس جو ہمیں شوبز راؤنڈ اپ سنوا رہی ہیں۔
ہالی ووڈ ایکشن فلم ہوبز اینڈ شو کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Get in the car. We're all going. Not you.
I said,
we're all going.
But come on.
You might want to just...
Is he doing what I think he's doing?
Yeah. How's on survival?
64.
Cowboy up.
فاسٹ اینڈ فیوریس کی پیشکش ہوبز اینڈ شو میں ڈیوائن جانسن اور جیسن سٹیتھم ہیرو بن کر جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ فلم میں ویلن کا کردار ایڈریس ایلبا نبھا رہے ہیں۔ ہدایت کار ڈیوڈ لیچ کی ایکشن سے بھرپور فلم ہوبز اینڈ شو 2 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ پاکستانی رومانٹک ایکشن کامیڈی فلم ہیر مانجا کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
میری قسمت ہی خراب ہے، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، ایم ڈی بننے والا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر زندگی نے ایسی کروٹ کھائی۔
کبیر،
جب ہیر میری زندگی میں واپس آئی،
وہی گھسی پیٹی پرانی کہانی، چلو چلو پھر آتا گئی۔ لو بریانی کتنی اچھی، دلہن بھاگ گئی، تمہارے ہونا۔
فلم میں مرکزی کردار ہیر کو حریم فاروق جبکہ کبیر کا کردار علی رحمان ادا کر رہے ہیں۔ اس فلم میں ایک ہی وقت میں بہت سارے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ہیر جس کا کردار حریم فاروق ادا کر رہی ہیں، ان کی شادی ان کے والدین اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس شادی کے خلاف ہوتی ہیں اور گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ ٹریلر میں جہاں ایک طرف ہیر کو کبیر کی محبت میں گھر سے فرار ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، وہیں دوسری طرف ان کے خاندان والوں کو غصے میں بھی دکھایا گیا ہے اور وہ ہیر کی جان لینے کو تیار دکھائی دیتے ہیں۔ فلم کے دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان میں کوئی بھی بات مشترک نہیں اور فلم میں بار بار ان میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ہیر مانجا کو رواں برس عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کیا جائے گا۔ ہالی ووڈ تھریلر فلم 47 میٹرز ڈاؤن ان کیجڈ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
I am going to take you to a place that no tourist would ever find in a million years. Chance of a lifetime.
جوہینس روبرٹس کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی ایسے تیراکوں کے گرد گھوم رہی ہے جو سمندر کی گہرائی میں بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ فلم 47 میٹرز ڈاؤن انکیجڈ 16 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔ بالی ووڈ سٹار شاہد کپور کی نئی فلم کبیر سنگھ نے صرف ایک ہفتے میں 4 بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔
کبیر،
رو
अल्कोहल ये सब बोल रहे तेरे बारे में फॉर गॉड्स सेक। देख यार मैं तेरे को लेने आऊं।
नहीं मैं नहीं आऊंगा।
क्यों नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा ना बोला नहीं आऊंगा।
बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की नई फिल्म कबीर सिंह 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म 250 करोड़ का बिजनेस करके इंडस्ट्री में नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। फिल्म डायरेक्टर के मुताबिक वो इस मकसद को हासिल करने के करीब हैं। पलवशा इकबाल, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
शोबिज राउंड अप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा, आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा, हमें जरूर बताइएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। इसी के साथ निगहत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।